اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
जब कोई तेरे सितम सीने पखाते हैं हुसैन जब कोई तेरे सितम सीने पखाते हैं हुसैन देख कर पीरे फलक को मुस्कुराते हैं हुसैन देख कर पीरे फलक को मुस्कुराते हैं हुसैन जब कोई तेरे सितम है वही रहमत मिजाजी اپنے نانا کی طرح ہے وہی رحمت مزاجی اپنے نانا کی طرح ظلم کرتے ہیں لئیں اور بھول جاتے ہیں حسین تعزیت کی جائے اس موقع پایا دے تہنیت تعزیت کی جائے اس موقع پایا دے تہنیت حضرت قاسم کو اب دولہا بناتے ہیں حسین بولی زینب جاؤ بچو شاہ کی نصرت کرو بولی زینب جاؤ بچو شاہ کی نصرت کرو لاش اکبر کو کاندھے پر اٹھاتے ہیں حسین ہو کرم یا شاہ مردان المدد یا فاطمہ ہو کرم یا شاہ مردان المدد یا فاطمہ حضرت عباس کے لاشے پا جاتے ہیں حسین ہائے صبر کی تلقین فرماتے ہیں اہل بیت کو صبر کی تلقین فرماتے ہیں اہل بیت کو لاش حضرت علی اصغر جو لاتے ہیں حسین ہائے یا الہی خیر کی جو مر نہ جائیں بیبیاں یا الہی خیر کی جو مر نہ جائیں بیبیاں آخرِ رخصت کو اب خیمے میں آتے ہیں حسین. منتقل کرنے کو موروثی خزانہ علم کا, منتقل کرنے کو موروثی خزانہ علم کا, حضرت عابد کو سینے سے لگاتے ہیں حسین. ہے تمنا کاش آئے یہ صدا یوم نشور, ہے تمنا کاش آئے یہ صدا یوم نشور, چل تجھے امبر سرے محشر بلاتے ہیں حسین. جب کوئی تیرے ستم,
صلی علی محمد و آل محمد. کارواں سالار بن جب کارواں کر بلا خاک سر پر ڈالتا, وہ دشت ویران سے چلا راہ میں گرب کسوں سے, کوئی تھا یہ پوچھتا کس کے تم ناموس ہو, اور کس کے ہو صاحب ذات, کالے کپڑے وہ دکھا کر کہتا تھا باش کو اس قافلے کا مر گیا ہے بادشاہ کارواں سالار بن. فاتحہ. صلوات بر محمد و آل محمد. پیش خدمت ہیں ابرار بڑھ گیا عالم سے صبر سید ابرار بڑھ گیا پر حلم میں حسین سے بیمار بڑھ گیا تپ کی بلا میں قید کا زار بڑھ گیا حیدر سے بھی حسین کا دلدار بڑھ گیا اور یہ ظلم آنکھ سے اسد اللہ دیکھتے اور سر ننگے ماں بہن کو ید اللہ دیکھتے سر ننگے ماں بہن کو ید اللہ دیکھتے اور سب سے سوا مصیبت بنت حسین ہے کیوں کرنا ہو کہ فاطمہ کی نور عین ہے اور بچی کو راہ شام میں راحت نہ چین ہے اور یہ دکھ ہے اور لپے نہ شکوا نہ بین ہے اور دل کہہ رہا ہے روئیے غم کے وفور سے پر شمر تازیاں نہ دکھاتا ہے دور سے پر شمر تازیاں نہ دکھاتا ہے دور سے اور بچی تڑپ کے رہ گئی سینہ دہل گیا ظالم کے چیخنے سے کلیجا اچھل گیا اور ننے سے دل پہ خنجر بیداد چل گیا گویا زبان بند ہوئی دم نکل گیا اور سیلی کے ڈر سے سہم کے خاموش ہو گئی اور ٹھنڈی زمین پہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی ٹھنڈی زمین پہ گرتے ہی بے ہوش ہو گئی اور تا دیر کھولی نہ مہوے فغاں ہوئی یوں چپ ہوئی کہ جیسے جنا کو رواں ہوئی اور یہاں تک کہ رات ہو گئی شب کی اذاں ہوئی فوج یزید جانب کوفہ رواں ہوئی او قیدی چلے گئے یہ دل افگار گئی تنہا فقط حسین کی دلدار رہ گئی تنہا فقط حسین کی دلدار رہ گئی او چونکی تو پھر نہ شمرے ستم گر نہ نظر پڑا ناقِ نظر پڑنا وہ لشکر نظر پڑا اور نیزے پہ خون میں ترنا کوئی سر نظر پڑا مادر نظر پڑی نا برادر نظر پڑا اور ننا سا دل دھڑکتا تھا حالت سقیم تھی اور جنگل تھا شب کا وقت تھا تنہا یتیم تھی جنگل تھا شب کا وقت تھا تنہا یتیم تھی او یارو تمہیں مصیبت شبیر کی قسم اور دادی کا دکھ سوا تھا کہ پوتی کا رنج و غم وہ تیرگی وہ دشت وہ تنہائی وہ ستم ماں کو صدائیں دے کے تڑپتی تھی دم بدم اور کہتی تھی آ حسین مصیبت کو رات کرو امو کہاں ہو ہماری مدد کرو امو کہاں ہو ہماری مدد کرو یہ سن کے شمر نحس چلا بہر جست جو منزل پہ ایک یتیم نظر آئی ایک سو عباس کو پکار رہی ہے وہ ماہرو جھنجلا کے بولا پانی پا اب تک پڑی ہے تو اور منہ پر تماچا مار کے دھمکا کے لے چلا اور بچی کو اپنے ہاتھ میں لٹکا کے لے چلا بچی کو اپنے ہاتھ میں لٹکا کے لے چلا او ظالم کو چشم یاس سے تکتی ہوئی گئی او پیاسی میں دم کہاں تھا بلکتی ہوئی گئی پیاسی میں دم کہاں تھا سسکتی ہوئی گئی اور ڈر سے نہ رو سکی نہ بلکتی ہوئی گئی معصوم تین کوس پھڑکتی ہوئی گئی اور دستے قضا شریر کا دستے طویل تھا اور مر بھی گئی تو ننی کلائی پہ نیل تھا مر بھی گئی تو ننی کلائی پہ نیل تھا عالم سے صبر سید
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا. مومنین اور مومنات، مجالس عزا بعنوان اختیارات و تصرفات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام جاری و ساری ہے، اور یہ اسی سلسلے کی آج چوتھی مجلس ہے کہ جس کا آغاز سرنامہ کلام میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کو تلاوت کرنے کے ذریعے سے کیا گیا کہ جس میں مولا واقع ارشاد فرما رہے ہیں احیو امرنا. فضیل ابن یسار سے یہ حدیث ہے، اور مولا ارشاد فرماتے ہیں احیو امرنا، اے فضیل اتجلسونا وتتحدثون، کہ اے فضیل کیا تم بیٹھ کر ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو؟ کیا تم مجلس برپا کر کے اس مجلس کے اندر ہماری حدیثوں کا ذکر کرتے ہو؟ تو جناب فضیل صحابی یہ کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ بلا، بالکل، کیوں نہیں؟ تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی لأحب تلک المجالس، یاد رکھنا میں ان مجالس کو پسند کرتا ہوں، ان مجالس کو محبوب جانتا ہوں کہ جن مجلسوں میں ہماری حدیثوں کا ذکر کیا جائے اور جن مجلسوں میں ہماری حدیثیں تلاوت کی جائیں. فأحیوا امرنا یا فضیل فرحم اللہ من احیا امرنا، اے فضیل یاد رکھو ہمارے امر کو زندہ کرو. فرحم اللہ من احیا امرنا، اور جو کوئی ہمارے امر کو زندہ کرے پروردگار عالم کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ جو حدیث ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ احیو امرنا، ہمارے امر کا احیاء کس طرح سے ہوگا؟ ہماری حدیثوں کو بیان کر کے. اور احادیث ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام یقین جانیے وہ خزانہ ہے ہمارے پاس، علمی خزانہ، ہمارا ورثہ کہہ لیجئے، کہ ساری زندگی بھی اگر ہم اس کو پڑھ پڑھ کر اس سے سبق اور علم اور نور حاصل کرتے رہیں تب بھی ہماری زندگیاں چھوٹی ہیں اور احادیث ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام زیادہ ہے، تعداد ان کی بہت زیادہ ہے. لہذا یہ ایک بات. اور عند ذکر صالحین تنزیل الرحمہ، جب جس محفل میں جس مجلس میں صالحین کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہمارے امر کو جو زندہ کرے اس پر اللہ کی رحمت. جس مجلس میں صالحین کا ذکر ہو وہ مجلس، اس مجلس پر رحمت. اب احیاء امر اہل بیت بھی رحمت کے نزول کا باعث، اور صالحین کا ذکر کرنا یہ بھی رحمت کے نزول کا باعث. یہاں پر ایک رک کر جملہ ارشاد کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام ہی سننے والے مومنین اور مومنات کی خدمت میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ عزیزو، جب صالح لوگوں کا ذکر کرتے ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جب احیاء امر اہل بیت کرتے ہو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی ہستیوں کا ذکر کرو کہ جنہیں خود اللہ نے اپنی رحمت بنا کر اپنے لوگوں کے لیے بھیجا ہے، تو سوچو اس مجلس کا کیا عالم ہوگا جس مجلس میں اللہ کی رحمت جیسی ہستیوں کا ذکر کیا جائے، یعنی کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. لہذا ان مجلسوں میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، ان مجلسوں میں اہل بیت اطہار کے امر کا احیاء ہوتا ہے. آئیے بات کو آگے بڑھائیں اور اختیارات و تصرفات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے کچھ اور نمونے آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور کچھ اور مثالیں واقعات کی صورت میں احادیث کے اندر جو وارد ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. جناب مولا امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام مولا کے دور میں متوکل نے بغداد کے اندر تو اس کا سیٹ اپ تھا ہی, شہر سامرہ کو بھی اس نے بہت خوبصورتی سے سجایا تھا, اور اتنی خوبصورتی سے سجا کر اپنا بغداد سے دارالخلافہ سامرہ منتقل کرنا چاہ رہا تھا, اور بعد میں کر بھی لیا تھا کہ اتنا خوبصورت وہ شہر تھا. خوبصورت شہر تو یہ جو سامرہ شہر تھا وہ تو خوبصورت پہلے ہی سے تھا, مگر اور بھی اس کو اپنے محل اور اپنے رہنے کی جگہ اور اپنا اقامت کی جگہ جہاں پر متوکل نے رہنا تھا اس کو اور زیادہ سجایا تھا خود اس نے اپنے لیے. آب و ہوا بہت پاک و پاکیزہ, لیکن جہاں پر اس نے پورے شہر کو سجانے کے لیے کام کیا, جہاں پر اس نے اپنے محل کو مزید سجانے کے لیے کام کیے, وہیں پر اس نے ایک ایسا پرندوں کا گھر بنایا تھا, ایک محل, اور اس محل کا ایک ایسا ہال تھا کہ جس ہال کے اندر چاروں طرف سے سورج کی روشنی پڑتی تھی اندر کی طرف, اور اس ہال کے اندر اس نے پرندوں کے گھر بنائے ہوئے تھے, اور مختلف انواع و اقسام کے پرندے اس نے لا کے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. متوکل کی بات ہو رہی. جب جب امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو ان پرندوں پر کیا اثر ہوتا تھا؟ عام حالت میں وہ پرندے جب متوکل دربار میں آتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ وہ پرندے چیختے تھے, چلاتے تھے, شور کرتے تھے, اور اتنی زیادہ چہچہاہٹ ان کی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی دو افراد آپس میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے تھے تو وہ اس بڑے سے ہال کے اندر بات نہیں کر پاتے تھے. اتنی زیادہ چڑیوں کی جو چرپنگ ساؤنڈ ہوتی ہے وہ تھی, چڑیوں کا چہچہانا وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حضرت امام علی النقی علیہ افضل التحیت والثناء مولا تشریف لایا کرتے تھے تو وہ پرندے اس طرح سے ساکن ہو جاتے تھے, وہ پرندے اس طرح سے سکون میں آ جاتے تھے, آرام میں آ جاتے تھے کہ وہ ساکت ہو جاتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے. اس وقت کوئی پرندہ نہ چیختا تھا, نہ چلاتا تھا, نہ چہچہاتا تھا. میرا یہ ایمان ہے کہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہوگا کہ دسویں امام, ہمارے زمانے کے امام مولا واقع تشریف لے آئے. اسی طرح سے کچھ اور پرندے تھے متوکل کے پاس دربار میں جو اس نے پال کے رکھے تھے, کہ جن کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے آپس میں, اور ان کا کرتب دیکھتا تھا یہ متوکل بیٹھ کر. مگر جب حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں تشریف لاتے تھے, یا جب مولا کو طلب کیا جاتا تھا, جب مولا تشریف لاتے تھے, مولا کو بلایا جاتا تھا, تو اس وقت جب تک امام علی النقی علیہ السلام تشریف فرما رہتے تھے, بیٹھے رہتے تھے, تب تک پرندے نہ لڑتے تھے, نہ جھگڑتے تھے, نہ چیختے تھے, نہ چلاتے تھے, نہ شور مچاتے تھے. پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی پرندوں کی طرف سے اس ہال کے اندر اور اس دربار کے علاقے کے اندر, اس ایریا کے اندر کے جہاں پر اس نے اتنے سارے پرندوں کو رکھا ہوا تھا کہ جو عام حالت کے اندر شور مچایا کرتے تھے. یہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے اور مولا کی امامت کا, ان کے امام ہونے کا, ان کے معصوم ہونے کا, ان کے وجود اقدس کا یہ اثر اور اس کی تاثیر, اور مولا کا تصرف یہ کہہ لیجئے کہ جب مولا آ رہے ہیں تو وہ پرندے خاموش ہیں. اب ذرا سوچئے کہ جب امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کا احساس کر کے پرندے خاموش ہو جایا کریں, اور مولا کی موجودگی میں پرندے کلام نہ کریں, احترام میں نا, مولا امام علی النقی علیہ السلام کے احترام میں ہے کہ پرندے خاموش ہیں. اب سوچئے کیا وہ انسان ان پرندوں سے بھی بدتر نہیں ہوگا کہ جو امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں نہ فقط یہ کہ بول رہا ہے, بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جسارت کر رہا ہے, اور مولا کا استہزاء کر رہا ہے, نعوذ باللہ, ان کا مذاق اڑا رہا ہے, اور ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کل انعام بل ہم ازل, کہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ پرندوں کو پتا ہے کہ مولا امام نقی علیہ السلام آ گئے, ہمیں خاموش ہو جانا ہے. جب مولا جب تک تشریف فرمائے تب تک ہم نے کلام نہیں کرنا. مگر انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے نظر آئے یا انسان نما نظر آئے لوگ کہ جو دسویں امام علیہ السلام اور بھی آئمہ اتھار علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اس طرح سے کلام کرتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ امام علیہ السلام کو بولنے نہیں دیتے بلکہ امام کی شان میں گستاخی کرتے, جسارت کرتے, تجاوز کرتے اور اس لائن کو کراس کرتے ہیں. یہی وجہ ہے وہ ان پرندوں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں پروردگار عالم کی نگاہ میں. یہ ان پرندوں کی مثال ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ کہ جس واقعے کے اندر ایک شیر, زینب نام کی ایک خاتون کہ جو آ کر یہ کہتی تھی کہ میرا نام زینب ہے اور میں وہی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا ہوں اور دسویں امام علیہ السلام کے دور کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے. میں واقعہ پورا نہیں دہراؤں گا, بس فقط وہ اشارہ کروں گا کہ حیوانوں نے کس طرح سے امام علیہ السلام کی تعظیم کی ہے اور اپنا سر تسلیم امام علیہ السلام کے سامنے کیسے خم کیا ہے, ان کی ولایت, ان کے اختیارات, ان کے تصرفات کو مد نظر رکھتے ہوئے حیوانوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمارا امام ہے. اور کس طرح سے ہوا کہ جب یہ حکم دیا گیا کہ اولاد زارا سلام اللہ علیہا کا گوشت اور خون اور ان کی ہڈیاں وحشی درندوں پر پروردگار عالم نے حرام کر رکھی ہیں, تو کہا آپ تو پہلے مزداق بنتے ہیں, یعنی بنت علی کا دعویٰ کرنے والی وہ عورت کہ جو چھوٹا دعویٰ کر رہی ہے سب جانتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے کسی کے پاس, پتہ کیسے کریں, اس کو کانے کیسے کریں, اس کو ساکت کیسے کریں, خاموش کیسے کریں, اس کے جھوٹے دعوے کو جھٹلایا کیسے جائے. تو امام نقی علیہ السلام نے ایک حل پیش کیا تھا کہ اسے شیروں کے, بھوکے شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا جائے. اگر یہ واقعتاً جناب سیدہ کی بیٹی ہوئی تو ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. تو کہا آپ تو دعویٰ کرتے ہیں, آپ بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ مشورہ دے رہے ہیں اسے کیج میں ڈالنے کا, پنجرے میں ڈالنے کا, تو پہلے تو متوکل نے کہا کہ آپ کو ہم بھیجیں گے کیج کے اندر, پنجرے کے اندر. اور دسویں امام علیہ السلام کو جب بھیجا گیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے مولا تشریف لے کر آئے, اور جیسے ہی شیروں نے امام کی خوشبو کو محسوس کیا فوراً سے دوڑ کر امام علیہ السلام کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگے اور اپنے سروں کو امام علیہ السلام کے قدموں سے ملنے لگے اور امام علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور مولا کے گرد طواف کرنے لگے اور اس کے بعد ایک کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے. یہ انداز ہے تسلیم کا اور تعظیم امام کا کہ جو حیوانوں کو تو پتا ہے مگر کچھ ایسے انسان نظر آتے ہیں تاریخ کے اوراق کے اندر کہ جن کو اتنی بھی امام علیہ السلام کی تعظیم اور احترام کا اندازہ نہیں ہے. آ جائیے اور مثال, ایک روایت میں اس شیر کا ذکر تو ملتا ہے مقاتل کے اندر کہ جس شیر نے آ کر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرمائی, مولا کے زخمی لاشے کے گرد طواف کرتا رہا اور قریب آ کر بیٹھ گیا, جس کی وجہ سے وقتی طور پر پائمالی مولا حسین علیہ السلام کی رک گئی لیکن پھر روایت کے مطابق اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر کے, بارش کر کے اسے بھی شہید کیا گیا اور اس کے بعد گھوڑوں کی نالبندی کی گئی اور پھر دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب اور بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب دوڑا دیے گئے, اور وہ انسان نما درندے کے جو میدان کربلا کے اندر مقتل میں حسین ابن علی علیہ السلام کا لاشا پامال کر رہے تھے وہ اپنی حیثیت حیوانوں سے بھی بدتر ثابت کر رہے تھے. اب آ جائیے, میں دو مثالیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حیوانوں میں صحیح ہے مگر دو پرندے. ایک پرندہ وہ کہ جسے عربی زبان میں بوما کہا جاتا ہے, انگلش میں آؤل اور اردو کے اندر اسے الو کہا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ اس پرندے کا نام ایک ایسا سمبل بنا دیا گیا ہے ہماری زبان کے اندر اس کا غلط استعمال کر کے کہ نہ زیبا کسی کی طرف نسبت دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ظلم ہے اس پرندے کے ساتھ کہ کوئی کسی کو گالی دینے کے لیے نعوذ باللہ اس پرندے کا نام لے, استغفر اللہ ربی واتو بولے. اب ذرا دیکھیے کہ یہ پرندہ کامل الزیارات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام ابو عبداللہ الجعفر الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام مولا سوال کرتے ہیں, یعنی ایک راوی بیان کرتا ہے کہ ہم مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد آقا کی خدمت میں تھے سمعتہ یقولو, ہم نے ان کو سنا کہ وہ فرماتے ہیں, حل احد منکم رآہا بالنہار, سمعتہ یقولو عن البومہ, ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو, چھٹے امام علیہ السلام کو سنا بوما کے بارے میں سوال کرتے ہوئے, بوما کے بارے میں بات کرتے ہوئے, آؤل کے بارے میں بات کرتے ہوئے, کہ مولا نے سوال کیا, حل احد منکم رآہا بالنہار, کیا تم لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی اسے دن کے وقت دیکھا ہے, دن کے اجالے میں دیکھا ہے, اس آؤل پرندے کو تم لوگوں نے کیا دن کے اجالے میں کبھی نکلتا ہوا دیکھا ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی جواب دیا گیا کہ نہیں مولا, ہم نے تو اسے نہیں دیکھا. کا دہا یت تلعو یا یت لعو باللیل الا لیلا, کہ یہ جو جانور, یہ جو پرندہ ہے آؤل بوما, یہ باہر نہیں آتا مگر یہ کہ رات کو, سوائے یہ رات کو اور نکلتا ہے بس, اور انسانوں کی آبادیوں میں بھی نہیں نظر آتا, یہ خرابوں کے اندر اور ایسے کھنڈرات کے اندر رہتا ہے کہ جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا. اب یہ روایت مزید آگے کہتی ہے, کیا ہے اس کی تاریخ, یہ جو آؤل ہے یہ پہلے, کب پہلے, سن 61 ہجری سے پہلے انسانوں کے درمیان رہتا تھا, انسانوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا, انسان اسے غذا دیتے تھے, کھانا دیتے تھے, پانی دیتے تھے, یہ انہی سے لے کر کھا پی لیتا تھا, اسی طرح اس کا زندگی کا گزارا ہوتا تھا. یہاں تک کہ سن 61 ہجری میں انسانوں, کچھ انسانوں کے ہاتھوں کے جو درندہ صفت تھے, کتنی بے دردی سے میرے مولا واقع, آپ کے مولا واقع امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا, ان کے بچوں کو, ان کے بھائیوں کو, ان کے باوفا انصاروں اصحاب کو کس طرح سے تہ تیخ کیا گیا, وہ تاریخ گواہ ہے. اور یہ بوما اس واقعے سے اتنا اثر لیتا ہے اور اتنا مغموم اور اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ انسانوں کی آبادیوں کو چھوڑ کر خرابوں میں چلا جاتا ہے اور آئسولیٹ کر لیتا ہے اپنے آپ کو, انسانوں کی آبادیوں سے دور کر لیتا ہے اور وہاں جا کر رہتا ہے جہاں کوئی انسان نہ رہتا ہو, کھنڈروں کے اندر, رات میں جاگتا ہے, دن کو سو جاتا ہے. یہ کربلا کے واقعے کے بعد اس کا روٹین چینج ہوا ہے, ورنہ کربلا سے پہلے ہی انسانوں کے درمیان رہا کرتا تھا. یہ ایک امام حسین علیہ السلام, امام برحق علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں غم زدگی کا یہ اثر دکھانا, اس اثر کا ظاہر ہونا اس پرندے سے کہ جس کا نام بوما عربی میں آؤل, انگلش میں, کیا انداز ہے دیکھیے, ایک حیوان ہے مگر امام معصوم علیہ السلام کے احترام اور ان کی تعظیم کا کیا حق ہے, کیا تقاضا ہے وہ جانتا ہے. اور ساری رات امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ساری رات نوحہ کرتا رہتا ہے ہمارے اور آپ کے آقا امام حسین علیہ السلام پر, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور پھر یہ سو جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ تھا حال اس کا, آؤل کا. اور آ جائیے کبوتر, داؤد ابن فرقد نام ہے راوی کا, کامل الزیارت کے اندر یہ روایت شیخ ابن قولوہ قمی آل اللہ مقام شریف و نور اللہ مرکدہ نے لکھی, نقل کیے وہ روایت, شیخ ابن قولوہ قمی نے کامل الزیارات کے اندر لکھا اس روایت کو. داؤد ابن فرقد چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور مولا کے بیت الشرف میں موجود ہے. کہتا ہے کہ میں نے ایک کبوتر کو آ کر مولا کی ڈیوڑی پر بیٹھا ہوا دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ کہہ رہا ہے, کچھ پڑھ رہا ہے, کچھ ایسی خاص آواز نکال رہا ہے کہ جیسی آواز اس وقت نکالی جائے کہ جب انسان کچھ پڑھ رہا ہو, کچھ کہہ رہا ہو, کوئی بات کر رہا ہو. اور کبوتروں کی کچھ ایک خاص ایسی آواز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبوتر آ کر بیٹھتے ہیں تو ایک خاص آواز نکالا کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کچھ کہہ رہا ہے. امام صادق علیہ السلام نے سوال کیا کہ داؤد جانتے ہو یہ کیا پڑھ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا جو ان تو فدا کا اپنا رسول اللہ, میں نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہا ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک قاتلانے امام حسین علیہ السلام کو پکار کر ان پہ نفرین کر رہا ہے, لہذا تم کو چاہیے کہ انہیں اپنے گھر میں رکھو اور ان کی غذا اور پانی کا خیال رکھو, انہیں اپنے گھر میں پالو. امام معصوم علیہ السلام کبوتروں کے بارے میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ وہ حیوان ہے کہ جو قاتلان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر نفرین کرتا ہے انہیں پکار پکار کر. یہ حیوان کی حالت ہے کہ جو امام کی ولایت کی معرفت رکھتا ہے, امام کی ولایت کو جانتا ہے, امام مقام امامت منزلت امامت کو جانتا ہے, اور اس کے بعد اس انداز سے امام علیہ السلام کی تعظیم اور احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور کچھ ایسے انسان کہ دسویں امام علیہ السلام ہی کا دور ہے اور امام علیہ السلام چلے ہیں سامرہ, نہیں امام علیہ السلام تو مدینہ میں, اور متوکل نے بھیجا ہے امام کو گرفتار کرنے کے لیے 300 لوگوں کو ایک لشکر بنا کر, اور ان میں 2 سپہ سالار رکھے, اور 2 سپہ سالاروں کے ساتھ بھیجا ہے ایک لشکر کو, وہ چلا امام علی النقی علیہ السلام کو مدینہ سے گرفتار کر کے, یعنی سائلنٹلی گرفتار کر کے لے کر آنے کے لیے سامرہ کی طرف. اب راستے میں بحث ہو رہی ہے, مباحثہ ہو رہا ہے, ایک ہے مولا کائنات کا چاہنے والا, ایک ہے مولا سے نفرت کرنے والا. اچھا مولا سے نفرت کرنے والے بھی کیسے ہوتے ہیں نہیں معلوم, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اگر بتا دیں کہ دیکھو مولا کا مقام یہ ہے, مولا کی فضیلت یہ ہے, وہ مان جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو آج تک معلوم ہی نہیں تھا, تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اے میرے بھائی تو نے مجھے بتایا. کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے یہ عظیم المرتبت مقام عطا کیا, میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ان کی معرفت کروائی مجھے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ معاجز پڑھتے جائیں, آپ امام کے فضائل پڑھتے جائیں, امام کا وہ مقام جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا ہے وہ بتاتے چلے جائیں, مگر پھر بھی وہ ہوتے ہیں کہ ٹچ سے مس نہیں ہوتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نہیں مانتا. اچھا اب ان دونوں افراد کا کیا فرق ہے؟ فطرت کا فرق, سالمیت کا فرق. انسان ایک انسان ہے کہ جس کی فطرت اس طرح سے ہدایت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے, تیار ہے کہ جہاں پر ہدایت آئی وہ قبول کرے گا, اور کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگتا ہے. آپ اس بند دروازے پر کتنے ہی دم درود کر دیجئے, کتنے ہی فضائل پڑھ دیجئے, کتنے ہی آیتیں پڑھ دیجئے, کتنے مقامات اہل بیت بتا دیجئے, وہ دروازہ بند رہتا ہے, بات اندر نہیں پہنچتی دل کے. انسان اس وقت سے ڈرے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضائل سے کہیں دور نہ کر دے, ان کی معرفت سے کہیں کنارہ کش نہ کر دے. ہمیشہ اس بات کا انسان پروردگار عالم سے تقاضا کرتا رہے کہ بارے الہ میرے دل میں یہ جو معرفت کا دیا ہے اسے اور روشن فرما, اس کی روشنی میں اور چار چاند لگا, اس میں اضافہ فرما, اے خدا مجھے اہل بیت اطہار سے دور نہ کر. اس لیے کہ احب اللہ من احب حسین, اللہ ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے کہ جو حسین ابن علی سے محبت کرے. لہذا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیری نظر کرم مجھ پر رہے, لہذا میں نے ایسے لوگوں کا دامن تھام رکھا ہے کہ جن پر پہلے سے تیری نظر کرم ہے, ان پر نظر کرم ہونے کے صدقے توسط مجھ پر بھی تیری نظر کرم ہو جاتی ہے. اب آ جائیے وہ واقعہ جو حضرت امام علی النقی علیہ السلام والا ہے کہ جو مدینہ مولا کو لینے کے لیے سپاہی جا رہے ہیں. میں اس کو بہت طولانی نہیں کروں گا, بس 2 جملوں کے اندر. یہ لڑتے رہے, ایک صحرا سے گزر رہے تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ خالی لینڈ ہے اور اس میں جو تمہارے مولا نے امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہر زمین کے ایک ایک ٹکڑے سے, ہر ہر ٹکڑے سے 70,000 لوگوں کو یا 70,000 لوگوں کو مبعوث کیا جائے گا میدان قیامت میں یا حشر محشر کے میدان میں, یہ قیامت جب آئے گی برپا ہوگی, یہ کیسے ہوگا؟ ہاں مجھے سمجھ نہیں آتا. اور وہ مولا کی نعوذ باللہ اہانت کرنے کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سچ نہیں کہا, استغفر اللہ ربی واتو بولے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ بتاؤ, بحث تو بہت سارے الگ الگ ٹاپکس پہ سارا راستہ ہوئی ہے, جب وہ نو مینز لینڈ میں پہنچے, ڈیزرٹک لینڈ میں پہنچے کہ جہاں پر صحرا ہی صحرا ہے, کہہ رہے ہیں وہ جو تمہارے مولا نے کہا ہے کہ زمین کے ہر ہر ٹکڑے سے 70,000 لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت میں, تو اس زمین سے کیسے اٹھایا جائے گا 70 لوگوں کو؟ یہ بات ہو گئی, یہ خاموش ہو گئے, اس نے بحث نہیں کی, مدینہ آ گئے. امام نے 3 دن کی مہلت مانگی, سخت گرمی کے دنوں میں مولا نے سویٹرز اور جیکٹس سلوانے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی کہ میں جیکٹس اور سویٹر سلوانا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے. اور 3 دن کی مہلت دی گئی, لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ دیکھو میں نہیں کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ یہ جو بات کرتے ہیں اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی. استغفراللہ. جب چلیں اسی صحرا کے پاس سے گزر ہوا, ٹھنڈی ہوائیں چلی, طوفان آیا, بارش ہوئی, اتنی زیادہ ٹھنڈ پڑی, اتنی زیادہ ٹھنڈ پڑی. صحرا کا جو کلائمیٹ ہوتا ہے وہ بہت انایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, انسرٹینٹی ہوتی ہے اس کے اندر, پتا نہیں ہوتا کب ٹھنڈی ہوائیں چل جائیں کب گرم ہوا. اور اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلی کہ لوگ تھر تھر کانپنے لگے, یہاں تک کہ امام علی نقی علیہ السلام نے جو اونی کپڑے سلوائے تھے گرم گرم, وہ مولا نے سب کو دینا شروع کیا اور کہا جس کے پاس نہیں ہے وہ آ کر اس کے ساتھ شیئر کرے کہ جس کے پاس ہے. مگر پھر بھی کچھ لوگ رہ گئے, اور تقریباً وہ جو آرمی آئی تھی متوکل کی, اس کے 70 سے 80 افراد انتقال کر گئے, دم توڑ گئے, اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی اسے برداشت نہیں کر سکے اور رخصت ہو گئے اس دنیا سے, ان کا دل کام کرنا بند کر گیا. اور پھر امام علیہ السلام کے پاس آئے پوچھنے کے لیے, علی کے وارث کے پاس آئے مشکل کشائی کے وقت, اور مشکل کشائی فرمائی مولا نے کہ دفنائے کیسے اتنے سارے لوگوں کو. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑا سا گڑھا بناؤ اور اس گڑھے کے اندر یہ 70 کے 70 افراد دفنا دو. اور پھر اس شخص کی طرف مولا رخ کر کے فرماتے ہیں کہ جو تو پوچھ رہا تھا نا سامرہ سے مدینہ آتے ہوئے اس شخص سے, کہ جو ہمارا چاہنے والا ہے, کہ جو تو نے پوچھا ہے کہ ہمارے جد مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین کے ہر ٹکڑے سے 70 افراد مبعوث ہوں گے, کیسے ہوں گے, دیکھ لے ایسے ہی ہوں گے. اللہ اکبر. امام علی نقی علیہ السلام تو ان کے ساتھ سامرہ سے نہیں آ رہے تھے مدینے, ان کو تو لینے کے لیے ہی آ رہا تھا گروپ لشکر. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں, یہ ان کا تصرف ہے, یہ ان کے اختیارات ہیں, یہ انسان جان مولا جان رہے ہیں کہ راستے میں ان کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے, ان کے اجداد کے حوالے سے کیا بات ہو رہی ہے. اور پھر مولا نے دلیل بھی وہاں پر ایسی پیش کر دی کہ جو واقعہ ہوا وہ پروردگار عالم کی قضاء و قدر کے اعتبار سے تھا. اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حوالہ دے کر کہا دیکھ اس طرح سے ہوگا کہ میدان حشر کے اندر 70 افراد زمین کے ہر ٹکڑے سے زمین سے مبعوث کی جائیں گے. بات کو ہم آگے بڑھائیں. امام معصوم, ان کے اختیارات اور ان کے تصرفات اس طرح سے پروردگار عالم نے انہیں عطا کر رکھے ہیں. مثال کے طور پر جو کام اہل بیت اطہار کرتے ہیں وہ باذن اللہ کرتے ہیں, یہ تو طے ہے, اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ مکتب تشیع مائنس اللہ کانسیپٹ کے اوپر بلیو نہیں کرتا, کہ اللہ کو مائنس کر دو اور مستقل اہل بیت اطہار ہی کی الٹیمیٹ پاور, ایسا تو نہیں ہے. یقیناً اہل بیت اطہار کس کے نمائندے؟ پروردگار. لہذا انہیں ہدایت کا کام انجام دینے کے لیے جو پاورز اور اختیارات اور تصرفات ملے ہوئے ہیں یہ بھی بارگاہ الہی کی طرف سے ملے ہوئے. اور اس کی مثال کیسی ہے؟ جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے یا ہفتے کے ابتدا میں, مہینے کے ابتدا کے اندر, سال کے ابتدا میں, باپ اپنے بیٹے کو ایک خاص رقم دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ یہ میں تجھے دے رہا ہوں کہ تو خرچ کرے گا, جسے تو سمجھے کہ یہ مستحق ہے اسے دے دینا. 5,000 روپے ہو, 10,000 روپے ہو, 1,00,000 روپے ہو, 50,00,000 روپے ہو, جتنے بھی لاکھوں روپے ہوں, وہ جو باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے اور بیٹا اب جو دے رہا ہے اپنی طرف سے دیکھ رہا ہے اس میں اہلیت ہے نہیں ہے, فضل کرنا ہے, عدل کرنا ہے, کس کو کتنا دینا ہے, کس کو کتنا نہیں دینا ہے, بیٹا اپنی زیست سے طے کر رہا ہے. باپ نے بیٹے کو اس لیے دیا کہ باپ جانتا ہے کہ بیٹا میرے مزاج کو سمجھتا ہے, بیٹا میری طبیعت سے واقف ہے, بیٹا میری مشیت سے آگاہ ہے, بیٹا جانتا ہے کہ اگر میرا باپ یہاں ہوتا تو وہ کسے دیتا کسے نہ دیتا, اسی لیے تو باپ نے اس پر اعتماد اور اعتبار کر کے وہ رقم دی ہے کہ اب اپنی مرضی سے جا کر اسے خرچ کر دو. آ جائیے بات کو ہم اس طرح سے آگے لے کر چلے کہ یوں تو امام علیہ السلام کی اس ولایت پر یقین رکھنے ایمان رکھنے والے بھی ملے اور ایمان نہ رکھنے والے بھی ملے, مگر ایک ایسا آیا 10ویں امام علیہ السلام کے پاس کہ آ کر مولا سے, آقا سے یہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کے جد حیوانات پر کس طرح سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف موجود ہے وہ سنیے. ابھی آپ نے سنا تھا کہ براہ راست جب امام آ رہے دربار متوکل میں تو یہ فرق ہو رہا ہے, یہ انداز ہو رہا ہے, یہ تاثیر پیدا ہو رہی ہے کہ خاموش ہو رہے ہیں, سکون میں آ رہے ہیں, سکوت اختیار کر رہے ہیں. لیکن اب یہاں پر براہ راست امام وہاں پر موجود نہیں ہے, امام پیغام بھجوا رہے ہیں کسی ایک حیوان کی طرف. اور کس طرح سے کہا؟ امام علیہ السلام کے پاس دسویں امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا, اور یہ روایت عیون اخبار رضا کے اندر موجود ہے, اور غالباً دسویں امام علیہ السلام کا خادم صافی نام ہے یا اس کا لقب صافی ہے, اس کے اعتبار سے ملتا ہے کہ وہ یہ نقل کر رہا ہے کہ دسویں امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے جد, آپ کے دادا سلطان العرب والعجم آقا مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے شہر طوس جانا چاہتا ہوں. کہا کہ ایک ایسا عقیق لو کہ جس کا رنگ زرد ہو, اور اس پر ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ ایک طرف لکھواؤ, اور دوسری طرف لکھواؤ محمد و علی, اور وہ پہن لو اور پہن کر چلے جاؤ, خدا تمہیں اس انگوٹھی کے اور اس نقش کی برکت سے ہر مصیبت اور بلا اور پریشانی سے محفوظ رکھے گا. وہ چلا گیا, چل پڑا, سفر کا آغاز کر دیا. یہاں تک کہ مولا نے قاصد کو بھیجا اور راستے سے اسے پھر بلایا کہ اسے کہو کہ میرے پاس آئے. ابھی تھوڑا سا یہ آگے گیا تھا کہ امام علیہ السلام نے اسے اپنے پاس بلا لیا. وہ شخص دوبارہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا. امام علیہ السلام نے فرمایا دیکھو ایک فیروزہ وہ بھی بنوا لو اپنے لیے, اور اس پر ایک جانب لکھواؤ للہ الملک, اور دوسری طرف لکھواؤ الملک للہ الواحد القہار. بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک انگشتری مبارک اپنی انگوٹھی پر لکھوایا ہوا تھا للہ الملک, اور جب مولا ظاہری خلافت پر آتے ہیں, انہیں زبردستی وہ ظاہری خلافت جب دی جاتی ہے, تو پھر امام علیہ السلام یہ دوسری طرف یہ جملہ بھی لکھوا لیتے ہیں الملک للہ الواحد القہار. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو گے تو طوس اور نیشاپور کے درمیان جب تم سفر کر رہے ہو گے تو ایک شیر نمودار ہوگا, اس شیر کو یہ انگوٹھی دکھلا دینا, اس شیر کو یہ انگوٹھی دکھانا کہ جس پر امام علیہ السلام نے کہا اس طرح سے نقش بنواؤ, یہ لکھواؤ, اور پھر اس سے یہ کہنا اس کے کانوں میں جا کر کہ علی ابن محمد نقی علیہ السلام نے کہا ہے کہ راستہ چھوڑ دو اور ایک طرف ہو جاؤ اور مجھے جانے دو, اور تم خدا کی امان میں ہو, اب تم جا سکتے ہو. وہ چلا جس جس طرح سے ہوا اس طرح سے واقعہ جیسے مولا نے کہا تھا ویسے واقعہ پیش آیا, ہو گیا سفر زیارت مکمل ہو گیا, یہ اپنے سفر سے واپس آیا. سنیے گا ذرا غور سے. آنے کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, مولا سے کہا مولا آقا جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوا, فلاں مشکل آئی ٹل گئی, فلاں مشکل آئی محفوظ ہو گیا, فلاں بلا آ رہی تھی دیکھا میں نے مجھ سے دور ہو گئی, یہاں تک کہ جس شیر کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ شیر بھی نمودار ہوا, اور جس طرح سے آپ نے کہا تھا اسی طرح سے میں نے وہ انگوٹھی دکھلائی اور آپ کا پیغام دیا. امام کا پیغام صرف اس شیر کو دیا ہے, پیغام دینے والا یہ ظاہر ہے یہ امام سے محبت کرنے والا مولا کا عاشق ہے. امام علیہ السلام بنفس نفیس خود یہاں پر موجود نہیں ہے, اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر لفظ امام کی ہوں اور کسی کو امام امانت کے طور پر دے دیں کہ جب اس سے ملو تو اس کو یہ میری لفظوں کی امانت دے دینا تو ان میں بھی وہی تاثیر ہوگی کہ جو امام کے کلام میں ہوگی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوی و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم و شانکم الصدق و الرفق و قولکم حکم و حتم و رائیکم علم و حلم ان ذکر الخیر کنتم اولو. اب بہرحال یہ زیارت جامعہ کے وہ جملے ہیں, کلامکم نور, آپ کا کلام نور ہے. اب یہ کلام جہاں جہاں تک جاتا رہے گا, بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلام میں رد و بدل نہ کرو, جس طرح سے وہ کلام تمہیں مل جائے امانت کے طور پر رکھ کر اسے اسی طرح سے آگے بڑھا دو. اگر اس میں رد و بدل کی تو یہ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ایک دوا آئی ہے, اس دوا کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ کھا لینا بالکل ایز اٹ از اٹھا کے کھا لینا تو یہ تمہیں شفا دے دے گی, اپنا اثر دکھا دے گی, لیکن اگر تم نے اس کے اندر تبدیلیاں کی تو یاد رکھنا یہ اپنا اثر کھو دے گی. اس لیے کہ امام کی بنائی ہوئی دوا اور تم نے اس دوا کے اندر تبدیلیاں کر دی بالکل اسی طرح سے امام علیہ السلام کا جو کلام ہے اس کلام کے اندر تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر تم نے تبدیلی نہ کی تو معجزاتی اثر دکھائے گی وہ بات, وہ کلام امام کا نور کے طور پہ. لیکن اگر تم نے اپنے مقاصد کے لیے امام علیہ السلام کے جملوں کو تبدیل کیا, امام کے جملوں کو تم نے اپنے معنی اور مفہوم اور مقصد کے لیے استعمال کرنا اور اسے موڑنا شروع کیا, تو یاد رکھنا نہ فقط یہ کہ فائدہ نہیں پہنچائے گی بلکہ الٹا تمہیں نقصان پہنچائے گی. اب یہ تو درمیان میں آ گئی بات. امام علیہ الصلوۃ والسلام, امام علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتا رہا ہے آنے کے بعد واپسی پہ کہ مولا ایسا ایسا ہوا, شیر آیا تھا, میں نے اس کو یہ انگوٹھی دکھا دی اور وہ وہاں سے چلا گیا. مگر اب جب اس کی بات مکمل ہو گئی تو امام نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ رہتا ہے بتانا جو تیرے ساتھ ہوا ہے سفر میں, اور ایک بات ہے جو رہ گئی ہے بتانا, اگر تو پسند کرے تو میں خود بتاؤں تجھے. ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہنے لگا مولا آپ بالکل آپ بتائیں, آپ ارشاد فرمائیں, استغفراللہ. اب بہرحال یہ اس کے ایگزیکٹ جملے نہیں ہیں, میں تو اپنی جانب سے نقل مطلب کر رہا ہوں, نقل بالمعنی ہو رہا ہے. امام علیہ السلام نے جب فرمانا شروع کیا اور مولا گویا ہوئے تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تو ہمارے جد امجد مولا واقع سرکار ابو الحسن مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے تو ان کی قبر مطہر کے قریب لیٹا اور سو گیا, تیری آنکھ لگ گئی, تو جنات کا ایک قافلہ آیا تھا, گروہ آیا تھا مولا رضا علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام آقا مولا کی زیارت کرنے کے لیے. جب وہ جنات کا گروہ آیا اور انہوں نے تیرے ہاتھوں میں اس انگوٹھی کو دیکھا, فیروزے والی انگوٹھی, یا بس اس انگوشتری کو دیکھا کہ جو تُو نے میرے حکم سے پہنی تھی, یعنی امام کے حکم سے جو اس نے پہنی تھی, تو انہوں نے پہلے زیارت کی, امام علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد وہ آئے, انہوں نے تیرے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی کو نکالا, ان کے ساتھ ایک مریض تھا, پانی میں دھو کر, سنیے گا, اس انگوٹھی کو پانی میں دھو کر اس کا پانی, اس انگوٹھی کا پانی اس مریض کو پلایا, جنات کے ساتھ جو مریض آیا ہوا تھا اسے شفا مل گئی, تو شفا یاب ہو گیا. انہوں نے دوبارہ سے وہ انگوٹھی تیرے ہاتھوں میں پہنا دی اور وہ چلے گئے, مگر اس کی نشانی یہ تھی کہ تو نے انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھوں میں پہنی تھی, جب انہوں نے تجھے واپس پہنائی تو بائیں ہاتھوں میں پہنائی, رائٹ ہینڈ میں پہنی ہوئی تھی, جب انہوں نے واپس پہنائی تو تجھے لیفٹ ہینڈ میں پہنا کر گئے. اور جب تو نیند سے بیدار ہوا, امام علیہ السلام کی ولایت دیکھیے, ان کا اختیار دیکھیے, مولا کا, مولا کے تصرفات دیکھیے, یہ تو ایک بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک بندے کے حالات امام علیہ السلام اس سے آگاہ ہو رہے ہیں, اور جب تیری آنکھیں کھلی تو نے دیکھا کہ وہ انگوٹھی جو نے دائیں ہاتھ میں پہنی تھی وہ تیرے بائیں ہاتھ میں کیسے آ گئی, اور تو بہت پریشان ہوا اور نے اس کا سبب جاننے کی بہت کوشش کی مگر تجھے اس کا سبب معلوم نہ ہوا, یہاں تک کہ آج بھی تجھے معلوم, آج تک بھی تجھے معلوم نہیں تھا کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے. ہاں, اور ایک سرخ رنگ کا یاقوت وہ تیرے سرہانے پڑا ہوا تھا جب تو جاگا, وہ اس وقت بھی تیری جیب میں موجود ہے یا تیرے کسی بیگ کے اندر موجود ہے جو تُو نے لٹکایا ہوگا یا پہنا ہوا ہوگا یا تیرے سارے سامان میں, آج بھی اس وقت بھی موجود ہے. جاؤ اور اس یاقوت کو بازار میں 80 اشرفیوں کے عوض بیچ دو, اس لیے کہ یہ ان قوم جنات سے آئے ہوئے لوگوں کا تیرے لیے تحفہ ہے کہ جو تیرے سرانے چھوڑ کر گئے, تیرے لیے چھوڑ کر گئے, اسے فروخت کر کے اس کی قیمت لو اور اسے فائدہ اٹھاؤ. یہ ہے امام معصوم علیہ السلام کا تصرف. اب وہ مولا و آقا کہ جو ایک مومن کے اس انداز سے حالات کو جان رہے ہیں, کیا نہیں جانتے ہوں گے کہ انسان مومن کی, جانے والے کی کیا پریشانی ہے, اس کی کیا مشکل ہے؟ وہ تو جانتے ہیں مگر پھر بھی میں مشکل میں کیوں ہوں؟ دو باتیں, توجہ نہیں ہے میری امام کی طرف, اور دوسری بات مجھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یقین پہلے کی طرح سے نہیں رہا. آپ کو وہ وقت یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے تو اپنے بزرگوں سے پوچھئے, جب ہر شب جمعہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی تھیں دسترخوان پر, کوئی نظر تیار کی جاتی تھی, نظر دلائی جاتی تھی. اب اس کی شرعی حیثیت میں بات نہیں ہو رہی, یہ سارا کام جن ہستیوں کی محبت میں ہو رہا ہے, میں ان ہستیوں کے اختیار کی بات کر رہا ہوں اور اس کا اثر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بی بی سیدہ کی کہانی سنائی جاتی تھی, لکڑ ہارے کی کہانی سنائی جاتی تھی. اچھا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فلاں مشکل ہے, کہانی کی منت مان لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ تو ہوتا تھا. تو اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اب تو نہیں معلوم کتنی بڑی بڑی منتیں کر لیتے پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ یقین کی کمی, میرے دلوں میں یقین کم ہو گیا. مومنین کا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور ان کی معرفت سے قریب ہونے کا جو انداز تھا وہ پھیکا پڑ گیا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس کائنات سے سرخرو ہو کر جانا چاہتے ہیں, یہ زندگی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزارتے ہوئے کامیاب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اگر جانا چاہتے ہیں نا, تو ان ہستیوں کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا کہ جن کے حوالے کر گئے ہیں رسول ہمیں جاتے جاتے اس دنیا سے, رخصت ہوتے ہوتے, پردہ فرماتے فرماتے ہمیں اہل بیت اطہار کا دامن ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں اور یہ کہہ کر گئے ہیں ما ان تمسک تم بہما, قرآن اور اہل بیت اگر ان دونوں سے متمسک رہے تو یاد رکھنا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج کی حد تک بات کو ہم یہیں پر روکیں گے اور اس دعا کے ساتھ مصائب کی طرف بڑھیں گے کہ پروردگار ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما. ہم اہل بیت اطہار کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کی محبت دل میں رکھنا چاہتے ہیں, مودت ان کی رکھنا چاہتے ہیں, جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بننا چاہتے ہیں. ہم اعضاء و جوارح سے بھی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امام علیہ السلام ہی کے ماننے والے ہیں. بس اے خدا بہت سی باتیں جانتا ہوں بہت سی باتیں نہیں جانتا, مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ در یہی ہے, دروازہ یہی ہے, یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں کہ جو بھٹکے ہوئوں کو بھی راستے پر لے آتے ہیں. حور کی مثال ہمارے سامنے, اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس تصرف کو دیکھ کر کہ جو امام علیہ السلام مدد کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کس حد تک جا کر امام علیہ السلام نے مدد کی ہے, یہ بتائیے کہ اگر کوئی امام سے شدت کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوگا اور وہ بھٹک بھی رہا ہوگا, اس نے زندگی کا ایک حصہ گناہوں میں بھی گزارا ہوگا, لیکن اگر دل میں اہل بیت کی شدت کے ساتھ اس کی مودت ہوگی تو کیا اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت اسے صحیح راستے پر لے آئے گی؟ یہ جو عموماً کہا جاتا ہے کہ اگر گناہ کرتے ہو تو گویا سمجھو حسین کو خدا حافظ, یہ کیا بات ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام گناہ کا مطلب حسین کو خدا حافظ, یہ کس طریقے کا جملہ ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر گناہ کرتے ہو تو مجلس عزا میں آنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ کتنا غلط جملہ ہے عزیزو. یہ اس لیے غلط جملہ ہے کہ اگر میں بہت نیکوکار ہوں, بہت امام علیہ السلام مجھے پسند کرتے ہیں, تو میں آتا ہی ہوں مسجد میں اور میں مجلس عزا میں فرش عزا پر امام بارگاہ میں حسینیہ میں, لیکن جو گنہگار ہے وہ تو زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اسے آنا چاہیے فرش عزا پر, آ کر بیٹھنا چاہیے, اس کی برکتیں لینی چاہیے تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے اس راستے پر لے آئیں جو ان کی رضامندی کا اور خدا کی رضامندی کا راستہ ہے. میں اس کا یہ راستہ بند کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی کیا میرے پاس کریم حسین نہیں ہے کہ جن پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے میں گنہگار کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دروازہ چاہتے ہو, سمجھتے ہو کہ تمہاری معافی جہاں سے ہو سکتی ہے, در حسین ابن علی پر آ جاؤ, پشیمان ہو نادم ہو در حسین ابن علی علیہ السلام پر آ جاؤ. یہ جملہ قطعاً خدا را نہ کہا کریں کہ اگر تم گنہگار ہو تو تمہارا مجلسوں میں آنے کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی فائدہ نہیں. نہیں, وہ تو زیادہ حقدار ہے, وہ تو زیادہ محتاج ہے اس بات کا کہ وہ آئے اور اپنی روح کو پاک کرے مجلسوں میں آ کر. یہاں سے ہدایت کا نور تقسیم ہوتا ہے, کل آپ نے وہ واقعہ سماعت فرمایا کہ چور خود آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کاٹو, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اس کرنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جو مبدت اہل بیت اتھار کا کرنٹ اس کے دل میں تھا اور وہ اس بات پر اس کو لے آیا کہ اب جیسا علی ابن ابی طالب چاہیں گے میں ویسا ہی کروں گا, میں ویسا ہی بنوں گا, میں ویسا ہی رہوں گا. لہذا اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ کہیں دنیا کی رنگینیوں میں آ کر ہم اپنی اصل اور اپنی بنیادوں کو نہ کھو بیٹھیں. پہلے علم مبارک پر جاتے تھے اور علم کو دیکھ کر مولا عباس علیہ السلام یاد آتے تھے, مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں, باب الحوائج کی خدمت میں حاجتیں رکھتے تھے, ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی تھیں. اب تو علم کے پاس جاتے ہوئے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ غیر خدا کو سجدہ, غیر خدا کو چومنا, یہ عزیزان محترم یہ شاعر حسینیہ میں سے ہیں, شاعر حسینیہ شاعر اللہ میں سے ہیں. علم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے یا نہیں یاد آتا؟ علم کو دیکھ کر عباس یاد آتے ہیں, عباس یاد آتے ہیں تو ان کی وفا یاد آتی ہے, جب ان کی وفا یاد آتی ہے تو امام حسین سے کی ہوئی وفا یاد آتی ہے, جب امام حسین یاد آتے ہیں تو امام حسین کون ہیں؟ خدا کا نمائندہ ہے زمین پر اس وقت, کہ جس کی اطاعت میں ابو الفضل عباس علیہ السلام قربان ہو گئے, اپنا ارمان قربان کر دیا. اور آج باب الحوائج عباس کو کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا. تو یہ سب کچھ جو عباس نے قربان کیا امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا, اور امام حسین علیہ السلام خدا پر قربان ہوئے. تو علم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے, خدا پر قربان ہونے والا ایک بندہ یاد آتا ہے. تو یہ تو اور ہمیں توحید کی طرف لے جا رہا ہے یہ علم. لہذا ایسے اعتراضات سے انسان اب بچے اور اپنے اولادوں کو بچائے تاکہ ایمان محفوظ رہ سکے. پروردگار یہ کیسے لوگ تھے کربلا والے, یہ کیسی ہستیاں تھیں کربلا والی, ان کی مصیبتیں انسان کیا شمار کرے, ان کی فداکاریاں انسان کیا شمار کرے, کہ جہاں پر آ کر عقلیں حیران ہیں کہ ایسی قربانی, ایسا صبر. کائنات مصیبتوں پہ صبر کرتی ہے اور نعمتوں پہ شکر کرتی ہے. حسین نے مصیبتوں پہ بھی شکر کیا ہے, الہی تیرا شکر, پروردگار یہ سب تیرے لیے ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزیزو, کربلا کا یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے کوفہ کی جانب. ہم اور آپ سب جانتے ہیں ایک مسجد ہے کہ جسے مسجد حنانہ کہا جاتا ہے. آج بھی نجف و کوفہ کے درمیان یہ مسجد واقع ہے کہ جہاں پر ایک موضع اور اصل حسین علیہ السلام ہے, کہ جہاں پر اس رات کی جس رات کربلا کا یہ لٹا ہوا قافلہ بے کجاوہ ماریوں پر بے ردا کی بیویوں کے ساتھ ساربان مولا سید سجاد ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توک ہے, سالار لشکر ہے, اور ایک مرتبہ اس مقام پر آ کر پڑاؤ ڈالا گیا. رات اس قافلے نے, مولا حسین کے لٹے ہوئے اس قافلے نے یہی گزاری ہے, اور وہ مقام کی جو موضع اور آصل حسین ہے وہیں پر سر امام حسین کو رکھا گیا. مگر عزیزو اسے حنانہ اس لیے کہا جاتا ہے اس مسجد کو کہ حنانہ اونٹنی کی اس رونے کی آواز کو کہتے ہیں کہ جو اس وقت بلند ہوتی ہے کہ جب ماں اپنی اونٹنی سے اپنے بچے سے دور ہو جائے. فراق کے عالم میں جب اونٹنی رویا کرتی ہے اسے حنانہ کا رونا کہا جاتا ہے, حنانہ کی آواز کہی جاتی ہے. مگر ہاں اس مسجد سے کون سی ایسی رونے کی آواز تھی کہ جو بلند ہو رہی تھی؟ راوی بیان کرتا ہے کہ جس رات کٹے ہوئے سر شہداء یہاں لا کر رکھے گئے تھے, ارے حسین ابن علی کا سر درمیان میں تھا کہ جہاں پر آج مقام زیارت بنا ہوا ہے, در و دیوار مسجد کے ایسے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی در و دیوار سے, ایسا لگتا تھا کہ کوئی ضعیفہ ماں ہے کہ جو رو رہی ہو. ارے نہیں معلوم کون روتا ہوگا, مگر میرا دل یہ کہتا ہے ارے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا, ارے مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا, کربلا سے کوفہ اور شام کا سفر اپنی بیٹی کی مصیبت میں ساتھ ساتھ کیا ہے. ہو نہ ہو اسی یہ اسی ماں کے رونے کی آواز ہوگی. مگر ہاں عزیزو, سروں کو شہدا کے نوک نیزہ کی انی میں ڈالا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، گاڑا جاتا تھا، اور اس کے بعد نوک نیزہ کو اٹھایا جاتا تھا اور سروں والے نیزے آگے آگے، ان کے پیچھے مولا سید سجاد اور ان کے پیچھے ساری بیبیاں ہیں۔ مگر ہاں عزیزو، ہر رات جب بھی یہ قافلہ آ کر ٹھہرتا تھا، کہیں رکتا تھا، نوک نیزہ سے سروں کو اتار لیا جاتا تھا۔ اگلے دن جب یہ قافلہ آگے بڑھتا تھا، دوبارہ سے نوک نیزہ میں کٹے سروں کو لگایا جاتا تھا۔ بس تصور کرتے جاؤ عزیزو، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے درمیان کتنی مرتبہ نوک نیزہ پر سروں کو چڑھایا گیا ہوگا اور کتنی مرتبہ سروں کو اتارا گیا ہوگا۔ ارے شہداء کے سروں کو کاٹا گیا ایک بار، مگر انہیں زخمی کیا گیا بار بار۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد اي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارا یہ آنسو، یہ گریہ، یہ سسکیاں، یہ نفس محموم امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال فرما، جناب سیدہ کے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ امام کے صدقے میں تمام مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ بار الہ امام معصوم کے صدقے میں، امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات کی مشکلات کو حل فرما۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔
کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ تھی کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ جانے کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے گئی۔ جانے کیسی شام آئی تھی، اپنے ساتھ سب کو لے گئی۔ ایک دن میں کیا سے کیا ہوا، کسی کی دشت میں صدا، ہائے ہم یتیم ہو گئے۔ تھی کسی کی دشت میں صدا، یتیم ہو گئے کیا کہوں کہ کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید کیا کہوں کہ کس طرح کیا ظالموں نے باپ کو شہید دیکھتی رہی ہے کربلا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی ہائے ہم یتیم ہو گئے کس کی راہ دیکھے ہم غریب بن چکی ہیں ٹھوکرے نصیب کس کی راہ دیکھے ہم غریب بن چکی ہیں ٹھوکرے نصیب باپ ہے نہ سر پہ اب چچا ہائے ہم یتیم ہو گئے کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں ہائے ہم یتیم ہو گئے شام جس جگہ ہوئی رکے صبح ہو گئی تو چل پڑے شام جس جگہ ہوئی رکے صبح ہو گئی تو چل پڑے اب مسافروں کا کیا رہا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے چھ مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو تھا بہت قرار چھ مہینے والا شیر خوار جس سے دل کو تھا بہت قرار وہ بھی تیر کھا کے سو گیا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو دختر حسین کی دعا غم نہ دے کسی کو یہ خدا دختر حسین کی دعا غم نہ دے کسی کو یہ خدا بیٹی ہو نہ باپ سے جدا ہائے ہم یتیم ہو گئے کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے اے نظیر یاد آ گئی مجھ کو شاہدی کی لاڈلی اے نظیر یاد آ گئی مجھ کو شاہدی کی لاڈلی رو کے جب کسی نے یہ کہا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے تھی کسی کی دشت میں صدا ہائے ہم یتیم ہو گئے حسین حسین
یا حسین یا حسین یا حسین رسن میں بندھے چکا گلا لو چل پڑا وہ قافلہ بہن غریب نوحہ گر سینہ پہ جب پڑی نظر خاموش تھے شہید سب اخی کے ہل رہے تھے لب سینہ پہ ہوں تو کیا ہوا سینہ پہ ہوں تو کیا ہوا تو حوصلہ نہ ہارنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں غریب کربلا بہن دلیر با وفا بہن غموں کی الکما بہن میری مسافرہ بہن تو حوصلہ نہ ہارنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ وفائے وعدہ ہو چکا سینہ تلک میں آ گیا میں اپنا کام کر چکا میری شریک کربلا تو حوصلہ نہ ہارنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ قدم قدم شہادتیں گزر گئیں قیامتیں ابھی ہیں اور آفتیں سنبھال اب امانتیں تو حوصلہ نہ ہارنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں کوئی بھی اب نہیں بچا بس اب دے شکست پا یہ سارے بان غم زدہ گرے جو کھا کے غش ذرا تو حوصلہ نہ ہارنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ بہن ٹھہر ٹھہر یہی لرز رہی ہے کیوں زمین سکینہ گر گئی کہیں نہ مل سکے جو وہ حوصلہ نہ ہارنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہت قریب شام ہے ہجوم خاص و عام ہے یزید بد کلام ہے یہ وقت انتقام ہے تو حوصلہ نہ ہارنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں ریحان سرور عزا جو شام پہنچا قافلہ سرے حسین نے کہا الٹ دے تخت شام کا تو حوصلہ نہ ہارنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین
السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن المشتبہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، یا امامنا و امام انس والجان، سیدی عجل اللہ تعالی فرجک و سہل اللہ تعالی مخرجک و ظہورک و رحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد.